الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أحب إلى الله، فقال أنفع الناس للناس، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من نفس عن مسلم كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. پچھلے اتوار کو توفیق الہی سے اللہ تعالیٰ کچھ توفیق دے دیتے ہیں تو یہاں کچھ دین کی بات سنا دی جاتی ہے. تو پچھلے اتوار کو کچھ خدمت کے بارے میں، اللہ کی مخلوق کی خدمت کے بارے میں کچھ باتیں عرض کی تھیں، تو مضمون پورا نہ ہو سکا تھا، تو آج اس بارے میں مزید کچھ گزارشات کا ارادہ ہے. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا، جیسے میں نے پچھلی دفعہ بھی یہ حدیث پڑھی تھی، کہ ای الناس احب الی اللہ، لوگوں میں کون اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ انفع الناس للناس، لوگوں میں لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والا اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے. لوگوں کے اندر لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والا، نفع پہنچانے والا اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب وہی ہے. اور ایک روایت میں فرمایا کہ من کان فی حاجتی اخیہ کان اللہ فی حاجتی، جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت کے لیے کوشش میں لگا ہوا ہو، اس کی کوئی حاجت پوری کرنے اور ضرورت پوری کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری کرنے میں لگ جاتے ہیں. من کان فی حاجتی اخی کان اللہ فی حاجتی، جو اپنے بھائی کی حاجت میں لگ جائے اللہ اس کی حاجت میں لگ جاتے ہیں. اب پتہ چلا کہ اور سب سے بڑی حاجت دین ہے، اور دین کی حاجت کو پورا کرنے والے علماء، اللہ والے بزرگ حضرات ہیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیتے ہیں. تو سب سے بڑی حاجت دین ہے، یہ اس کا یہ مطلب نہیں اور حاجتیں نہیں ہیں، اور حاجتیں بھی ہیں، مادی حاجتیں بھی ہیں، لیکن ایک آدمی کے پاس مادی چیزیں نہیں ہیں، فرض کر لیں مال و دولت اس کے پاس نہیں ہے، اسباب نہیں ہیں دنیا کے، لیکن دین ہے، تقویٰ ہے، تو وہ کامیاب ہے. اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ سب سے بڑی جو حاجت ہے وہ ہماری دین ہے. تو چاہے جو دین کی ضرورت کو پورا کر رہا ہو یا دنیا کی ضرورت کو پورا کر رہا ہو، بہر کیف اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبت ایسے ہی لوگوں سے ہے، چاہے وہ دین کی ضرورت پوری کر رہے ہوں یا دنیا کی. اور ایک روایت میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے مسلمان بھائی کی ایک تکلیف کو دور کر دے، اس کی ایک حاجت پوری کر دے، ایک تکلیف کو دور کر دے، تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کے بدلے میں قیامت کی تکالیف میں سے ایک تکلیف اس کی ہٹا دیں گے. قیامت کے دن کی کوئی ایک تکلیف ہوگی، کوئی ایک حاجت ہوگی، سورج انتہائی قریب ہوگا، لوگ اپنے اعمال کے بقدر پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، سب سے بڑا مسئلہ جو درپیش ہوگا وہ یہ کہ نامہ اعمال کون سے ہاتھ میں دیا جائے گا، سیدھے ہاتھ میں یا پیٹھ کے پیچھے سے اور الٹے ہاتھ میں. اللہ تعالی کے سامنے پیشی، اللہ سے ملاقات، کیا اللہ سوال فرما لیں، کیا سوال و جواب ہوں، یہ ایک الگ مسئلہ، جہنم اور جنت کا ایک الگ مسئلہ، حساب و کتاب کا مسئلہ. تو کوئی ایک حاجت نہیں ہوگی. اور حقوق، جن لوگوں کے حقوق عائد ہوتے ہیں، اس دن تو پیسے نہیں چلیں گے، اس دن تو نیکیاں ہوں گی، وہ دے دی جائیں گی. یہ ایک الگ بہت ساری چیزیں درپیش ہوں گی. تو جو یہاں مسلمان کی کوئی حاجت پوری کر دے، اس سے ایک تکلیف کو ہٹا دے، اللہ تعالیٰ قیامت کی ایک تکلیف اس کے بدلے میں اس سے ہٹا دیں گے. جس نے 10 حاجتیں کسی مسلمان کی پوری کر دی، اللہ 10 حاجتیں قیامت کی اس کی ہٹا دیں گے. تو بس بھائی، یہ تو بڑا سستا سودا ہے. یہ جو قرآن کریم کی سب سے طویل سورت ہے، سورہ بقرہ، بقرہ کا مطلب ہے گائے، اور اصل میں بنی اسرائیل میں قتل ہوا تھا. یہ ایک معمہ تھا کہ مقتول کو قتل کس نے کیا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رجوع کیا گیا، انہوں نے فرمایا کہ اللہ، میرا رب مجھ سے یہ فرماتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، اس گائے کا گوشت مقتول کو لگا دیا جائے، اس کا ٹکڑا، تو یہ وقتی طور پہ زندہ ہو کر بتا دے گا مجھے میرا قاتل کون ہے. بس اتنا سا مسئلہ تھا، انہوں نے بات کا بتنگڑ بنا دیا. قولوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، ذرا آپ اپنے رب سے یہ بھی پوچھیں کہ وہ گائے کیسی ہو. جب یہاں سے یہ چیزیں شروع ہوئیں، حالانکہ سیدھا سادہ مسئلہ تھا، کوئی گائے ذبح کر لیتے کوئی سی بھی، اور اس کا گوشت کاٹ کر اور مقتول کو لگا دیا جاتا، وہ زندہ ہو کے بتا دیتا. لیکن انہوں نے کہا آپ یہ بھی پوچھیں وہ گائے ہو کیسی. تو جب ایسا کیا گیا تو پھر اللہ کی طرف سے بھی احکامات نازل ہونے شروع ہوئے. ایک مرتبہ جب حج کی فرضیت نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کو اس کی اطلاع دی. تو ایک صحابی نے عرض کیا کہ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ تو آپ خاموش ہو گئے. انہوں نے پھر پوچھا کیا ہر سال حج فرض ہے؟ بعد میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور حضور خاموش رہے، اور بعد میں فرمایا اگر میں یہ جواب دیتا کہ ہاں ہر سال حج فرض ہے، تو پھر ہر سال حج فرض ہو جاتا. بس جتنا کہا جا رہا ہے اس پہ عمل کرو. تو انہوں نے کہا یہ گائے کیسی ہو، تو پھر اللہ کی طرف سے بھی احکامات نازل ہونے شروع ہوئے. قال انه يقول انها بقرة لا فارغ ولا بكر، بیائی ہوئی بھی نہ ہو اور کنواری بھی نہ ہو، اس کے درمیان درمیان ہو. انہوں نے پھر سوال کر دیا کہ قولوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، اب یہ بھی بتا دیجئے کہ اس کا رنگ کیسا ہو. بنی اسرائیل والے یہ بہت ٹیڑھی قوم تھے. تو جب انہوں نے یہ سوال کیا کہ اس کا رنگ کیسا ہو، تو پھر احکام نازل ہوئے. قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، پیلے رنگ کی گائے ہو، اور پیلا بھی رنگ ایسا ہو کہ وہ چپتا ہوا نہ. بعض پیلا رنگ ایسا ہوتا ہے جو آنکھوں کو تیز معلوم ہوتا ہے، چپتا ہوا رنگ ہوتا ہے. نہیں، وہ بھی ایسا بھی نہ ہو، دیکھنے والے کو اچھا لگے، خوش کر دے، تسر الناظرین. پھر انہوں نے سوال کر دیا قال ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی ان البقرۃ تشابہ علینا وانا ان شاء اللہ لمہتدون. پھر وہاں سے جواب آیا اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے قال انه یقول انها بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقي الحرث مسلمۃ لا شیۃ فیہا. ایسی گائے ہو جس نے کبھی ہل بھی نہ جوتا ہو, نہ کھیتی کو پانی پلایا ہو, کھیتوں کو اس کے ذریعے سے پانی پلایا گیا ہو, اور اس پر کوئی دھبا بھی نہ ہو, داغ بھی نہ ہو. لیجئے اور احکامات آ گئے. قال الان جئت بالحق, اب آپ حق بات لے کر آئے ہیں. یہ پہلے یہ جملہ پہلے ہی کہہ دیتے قال الان جئت بالحق, لیکن یہ انہوں نے سوالات کرنے شروع کیے تو اللہ کی طرف سے پھر سختیاں نازل ہونی شروع ہوئیں. تو یہ گائیں ایک ایسے لڑکے کے پاس سے ملی جو اپنی ماں کی بہت خدمت کرتا تھا, اور اتنی قیمت دے کر اس کو خریدا گیا کہ اگر اس کے یعنی زیورات اور سونے اور جواہر سے اس کی کھال بھر جائے, اتنی اسی گائے کی اتنی قیمت دے کر اس گائے کو کیوں خریدا گیا, کیونکہ ویسی گائے تھی نہیں اور کسی کے پاس. تو اس لڑکے کا یہ فائدہ ہوا کہ وہ اپنی ماں کی خدمت بہت کیا کرتا تھا. اللہ نے اس کو جو آخرت میں ملا سو ملا, یہ ملے گا, لیکن دنیا میں بھی اس کا یہ عوض اس کو ملا خدمت کی وجہ سے. ہر کے خدمت کرد او مخدوم شد, ہر کے خود را دید او محروم شد. جو خدمت کرے گا وہ ایک دن مخدوم بن جائے گا, اللہ تعالیٰ اس کو یہ مقام دیں گے کہ پھر اس کی خدمت کی جائے گی. اور جو اپنے کو دیکھ کے چلا میں فلاں ہوں فلاں کام تو میری حیثیت سے گرا ہوا ہے, تو ہر کے خود را دید او محروم شد, جو اپنے آپ کو دیکھے گا وہ محروم ہوگا. ہم حضرت عمر سے بڑھ کر تو نہیں ہیں, ہم حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر تو نہیں ہیں, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر تو نہیں ہیں. دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ رات کو گشت فرمایا ہی کرتے تھے خبر گیری کے لیے کہ کیا ہو رہا ہے, میری رعایا کس حال میں ہے, لوگ کس حال میں ہیں, خبر گیری کیا کرتے تھے. اور یہ تو وہ تھے حضرت عمر, میں وہاں سوات جانا ہوا تو والی سوات تھے کے بارے میں بتایا گیا کہ علماء کے بہت قدردان تھے, رات کو سونے کے بجائے آرام کے بجائے رات کو گشت کے لیے نکلتے گھومتے تھے, اور جو غریب مل جائے ضرورت مند مل جائے اس کی اور مال لے کر نکلتے تھے, جیب میں پیسے وغیرہ رکھ کر نکلتے تھے, جو غریب مل جائے اس کی اعانت کیا کرتے تھے. ایسے بھی تھے نیک دل حاکم تھے. جبھی تو حضرت عمر نے فرمایا کہ دجلہ کے کنارے اگر کوئی اونٹ بھی پیاسا مر رہا ہو تو اس کی ذمہ داری عمر پر ہے. کہاں بیٹھ کے یہ بات فرمائی, مدینے میں بیٹھ کے, اور دجلہ ہے عراق میں, لیکن چونکہ وہاں تک حکومت پہنچ چکی تھی, عملداری مسلمانوں کی پہنچ چکی تھی, فرمایا عمر کے اوپر ذمہ داری ہے اگر دجلہ کے کنارے کوئی اونٹ بھی پیاس سے مر رہا ہو. یہ نیک دل حاکم تھے, ان کا دور برکت کا دور تھا, لہذا ایک رات کو گشت کے لیے نکلے اور کہیں سے آگ جلتی ہوئی نظر آئی تو اپنے غلام سے اسلم رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا آؤ, معلوم ہوتا ہے کوئی قافلہ آیا ہے, چلو اس کی خبر لیتے ہیں, شاید کوئی ضرورت ہو تو ہم کام آ جائیں. یہ جذبات تھے. وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک عورت ہے, بے سہارا عورت ہے, بچے اس کے بھوک سے بلک رہے ہیں, رو رہے ہیں, اور یہ دیکچی ایک آگ پر رکھی ہوئی ہے, وہ آگ نظر آئی تھی حضرت عمر کو دور سے جلتی ہوئی. فرمایا کیا بات ہے؟ ہاں یہ بچے ہیں بھوک سے رو رہے ہیں, غریب بے سہارا عورت, تو فرمایا یہ دیگچی میں کیا ہے؟ تو اس نے کہا یہ تو پانی بھر کر خالی پانی ہے صرف, اور بچوں کو بہلانے کے لیے آگ پہ چڑھا دیا ہے تاکہ یہ یعنی یہ ان کو اطمینان ہو جائے کہ کھانا پک رہا ہے, اسی اطمینان میں بس سو جائیں, رات تو کسی طرح گزرے پھر دیکھا جائے گا. اور عمر کی اللہ خبر لیں گے کہ ان کو ہمارے حال کی خبر نہیں, ہمارے حاکم ہیں اور ہماری خبر نہیں لیتے. تو حضرت عمر رضی اللہ, اس کو کیا پتا کہ یہ خود موجود ہیں, تو حضرت عمر رونے لگے, فرمایا اللہ تجھ پہ رحم کرے, بھرا بھلا عمر کو تیرے حال کی کیا خبر؟ تو اس نے کہا کیوں, وہ ہمارے حاکم ہوئے, ہمارے حال کی خبر نہیں انہیں کہ ہم کس حال میں ہیں. وہاں سے چلے حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر, اور وہ جہاں بیت المال میں آئے خوب اچھی طرح ایک بوری لی اور خوب اچھی طرح اس کو بھر لیا, گوشت چربی نہ جانے کیا کیا کھانے پینے کا سامان سب اس میں بھرا اچھی طرح, اور پھر اسلم سے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اس بوری کو میری پیٹھ کے اوپر لاد دے. آپ خود سمجھ لیں کہ وہ بوری خود حضرت عمر اپنی پیٹھ پہ نہیں رکھ سکتے تھے, وہ اتنی بڑی بوری ہوگی. اچھی طرح اس کو تیار کر کے فرمایا لا اس کو میری پیٹھ پہ رکھ دے. اس نے کہا, حضرت اسلم نے عرض کیا میں اٹھاؤں گا, فرمایا نہیں, قیامت کے دن تو میرے بوجھ کو اٹھائے گا, اس کو میں ہی اٹھاؤں گا. امیر المومنین خود بوری اٹھائی, نہ جانے اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر کیا بیتی ہوگی اس وقت. حکم تھا رکھنا پڑا کرنا پڑا, بادل ناخواستہ پیٹ پہ لادی اور پھر جلدی تیز چلتے ہوئے تشریف لے گئے اور خود اپنے ہاتھ سے کھانا پکایا, چیزیں ڈال کر مسالہ جات اور وغیرہ وغیرہ ڈال کر جو سامان لے گئے تھے خوب اچھی طرح کھانا پکایا اور پھر کھلایا, اور پھر بچوں کو خوب کھلا کر وہ کھیل وہ سیر ہو گئے, خوب کھایا پیا اور کھیلنے میں مشغول ہو گئے. تھوڑی دیر بیٹھے تو وہ عورت کہنے لگی اللہ تمہیں جزائے خیر دے, تم اس قابل تھے کہ عمر کی جگہ تم حاکم ہوتے. تو حضرت عمر نے فرمایا ہاں ہاں تم جب عمر کے کل آنا فلاں جگہ پر, وہاں عمر کے پاس جب تم آؤ گی تو مجھ کو بھی وہیں پاؤ گی. اور پھر واپسی میں حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا میں تھوڑی دیر اس لیے بیٹھا تھا کہ میں نے ان بچوں کو بلکتے ہوئے بھی دیکھا تھا بھوک سے, میرا جی چاہا کہ ان کو سیر ہونے کے بعد کھیلتے ہوئے بھی دیکھ لوں. آپ دیکھیں کیا قلوب تھے ان حضرات کے, کیا دل تھے ان کے. حضرت عمر نے یہ تو نہیں سوچا, انہوں نے تو یہ نہیں سوچا کہ یہ میں امیر المومنین ہوں, 22 لاکھ مربع میل پر میری حکومت ہے, یہ میرے درجے سے گرا ہوا کام ہے, میں کیوں کروں, کمر پہ پیٹ اپنی کمر پر بوری لاد کے لے جاؤں, خود اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاؤں غریب اور بے سہارا عورت کو. نہیں بھائی, تو اصل خدمت کا معیار یہی ہے, جو آدمی کسی کام کو یہ سمجھے کہ اور خدمت کا موقع اور یہ سمجھے کہ یہ میری حیثیت سے گری ہوئی چیز ہے میں کیوں اس کو کروں, تو ایسا شخص کبھی خادم نہیں بن سکتا, خدمت نہیں کر سکتا. مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے خدمت کا بڑا عجیب اصول بیان فرمایا, حضرت کے ملفوظات میں ہے, فرمایا کہ خدمت کا اصول یہ ہے کہ اگر تم بزرگوں کی اور علماء کی خدمت کرنا چاہتے ہو تو اصول یہ ہے کہ ان کے وہ کام جس کو دوسرے لوگ بھی کر سکتے ہوں, وہ دوسرے لوگ ان کاموں کو اپنے ذمے لے کر ان علماء اور بزرگوں کو ان کاموں کے لیے فارغ کر دیں جس کام کو صرف یہی لوگ کر سکتے ہیں. یہ ہے خدمت کا معیار. بخاری شریف ہر آدمی تھوڑی پڑھا سکتا ہے, تو ان کو اس کام کے لیے فارغ کر دو. مسلم شریف, ترمذی, اور تفاسیر اور مدرسے کے اسباب حرام آدمی تھوڑی پڑھا سکتا ہے. لہذا ان کے وہ کام جن کو صرف یہی کر سکتے ہیں, تم دوسرے کام اپنے ذمے لے لو, ان کو ان کاموں کے لیے فارغ رکھو جن کاموں کو صرف یہی لوگ کر سکتے ہیں. یہ ہے خدمت کا معیار. اصول بیان فرمایا, زبردست اصول بیان فرمایا. اب یہ خدمت کے موقع تلاش کر کے کیا جا سکتا ہے, خدمت کی جا سکتی ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے دور میں مدائن کے گورنر بنائے گئے. مدائن ایک بہت بڑا علاقہ تھا وہاں کے, یہ گورنر اور ایک عام سے لباس میں رہتے تھے اور اسی طرح نکلتے تھے لوگوں کے درمیان. شام سے غالباً ایک تاجر آیا, اس کے پاس مال بھی بہت تھا, سامان وغیرہ تھا, وہ ان کو مزدور سمجھا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس نے کہا یہ ذرا سامان ہے فلاں جگہ تک لے جانا ہے, ذرا اس کو اٹھا لو. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً اٹھا لیا, جیسے موقع کی تلاش میں ہوں فوراً اس کا سامان اٹھا لیا. اب راستہ چل رہے ہیں, لوگ مل رہے, کچھ لوگ ملے یا امیر المومنین یا, اور پھر انہوں نے جب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتایا لوگوں نے اس شخص کو کہ بھائی یہ تو مدائن کے گورنر ہیں, وہ بہت گھبرایا, فرمایا نہیں اب نہیں. اس نے کہا میرا سامان اتار دیجئے, فرمایا نہیں اب نہیں, اب تو میں منزل تک پہنچاؤں گا, جہاں تک تم سے طے ہوا وہاں پہنچاؤں گا, مجھے اٹھانے دو. یہ تھے جو خدمت کی تلاش میں رہتے تھے, خدمت کا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے, اٹھا لیا اور وہاں تک پہنچا کر ہی دم لیا. ہر کے خدمت کرد او مخدوم شد, ہر کے خود را دید او محروم شد. اگر وہ اپنے آپ کو دیکھتے کہ میں تو مدائن کا گورنر ہوں, حضرت عمر یہ سوچتے کہ میں تو امیر المومنین ہوں, پھر کیسے خدمت ہوتی. وہی ڈاکٹر عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ والی بات شاید میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کی تھی کہ ہر آدمی جو ہر عہدے والے سے حسد کیا جاتا ہے ایک سوائے ایک عہدے کے, اور وہ ہے خادم کا عہدہ. جو خدمت کرتا رہے, سب کی خدمت میں لگا رہے, اس سے سب محبت کرتے. بس جہاں جائے خادم سمجھے اپنے آپ کو کہ میں خادم ہوں. اسی لیے مسجد کا امام بھی ہو وہ بھی یہی سمجھے کہ میں خادم ہوں, مجھے بڑوں نے کہہ دیا تمہیں نماز پڑھانی ہے, میں نماز پڑھانے کی خدمت انجام دے رہا ہوں, ایک بہت بڑا فریضہ ہے, اس کی خدمت میں میں لگا ہوں. بس خادم سمجھے, جہاں اس نے اپنے آپ کو امام اور بڑا سمجھا تو گیا ہوں. یہی تو تکبر ہے, یہی چیز تو عجب اور تکبر کہلاتی ہے. بس اپنے آپ کو خادم سمجھے. اور حکیم الامت فرماتے ہیں یوں کہا سوچا کرو کہ بھائی بڑوں نے مجھے حکم دیا ہے نماز پڑھانے کو تو میں پڑھا رہا ہوں اور خدمت انجام دے رہا ہوں مسلمانوں کی, اہل اسلام کی. بس مدرسے میں سبق پڑھا رہا ہے تو یہ سمجھے بھائی میں طلبہ, یہ طلبہ یہ مخدوم ہے میرے, میں ان کا خادم ہوں, میں ان کی خدمت کر رہا ہوں. ان کے ماں باپ نے ان کو میرے پاس بھیج دیا کہ تو سبق پڑھا, ان کو کچھ بنا دے, تو میں کچھ ان پہ محنت کر رہا ہوں, ان کی خدمت کر رہا ہوں. جہاں اس نے اپنے آپ کو یہ سمجھا کہ میں تو علامہ ہوں, میں تو محدث ہوں, میں فلاں ہوں, میں فلاں ہوں, تو یہ تو یہی چیز تو جو ہے. اپنے آپ کو بڑا سمجھنا, کوئی انجینئر ہے تو وہ یہ سمجھے کہ میں تو قوم کی خدمت کر رہا ہوں. خدمت کو پہلے درجے میں رکھے, بے شک تنخواہ ملے تنخواہ لے, لیکن اس کی نیت تنخواہ کی نہ ہو, خدمت کرے, خدمت پہلے نمبر پر ہو. ایک بزرگ کہیں سے گزرے ایک شخص کے پاس سے, اور وہ روشن دان بنوا رہا تھا. انہوں نے فرمایا کیوں روشن دان بنوا رہے ہو؟ اس نے کہا ہوا کے لیے، روشنی اور ہوا کے لیے. فرمایا اگر یہ نیت کر لیتے کہ اذان کی آواز آئے تو روشنی اور ہوا تو ویسی آنی تھی. روشنی اور تو بھائی تنخواہ تو ملنی ہے، ویسی ہی ملنی ہے. تم یہ تو نیت کرو کہ میں خدمت کر رہا ہوں. کوئی ڈاکٹر ہے وہ یہ سمجھے بھائی میں تو خدمت کر رہا ہوں مخلوق خدا کی، بے شک ان سے پیسے لے، لیکن وہ ظاہر ہے اس کی محنت ہے، لیکن وہ نیت خدمت کی کرے. تو یہ بڑا آسان راستہ ہے، بہت نفع والا راستہ ہے. روایات میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں معتکف تھے، اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک شخص آ کے ان کے پاس خاموشی سے بیٹھ گیا تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا تم مجھے کچھ غمگین نظر آتے ہو، کیا بات ہے؟ اس نے کہا اے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، میرے ذمے فلاں فلاں کا حق ہے اور میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میرے پاس وہ حق ادا کرنے کی استطاعت نہیں ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم چاہو تو میں اس سے تمہاری سفارش کر دوں کہ بھائی اس کو کچھ مہلت دے دو، میں تمہاری سفارش کر دوں. تو انہوں نے کہا جی بہت اچھا، اگر آپ سفارش کر دیں تو شاید میرا کام ہو جائے، کچھ مہلت مل جائے. تو اٹھے اور مسجد سے باہر آ گئے تو اس شخص نے کہا ارے آپ کا اعتکاف نہیں تھا؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہاں مجھے یاد ہے میرا اعتکاف تھا، میں معتکف تھا و مسجد سے باہر آ گیا، لیکن میں نے اس قبر والے یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر اطہر کی طرف اشارہ کیا، ان سے میں نے سنا ہے اور سنے ہوئے زیادہ عرصہ بھی نہیں گزرا، اور یہ فرماتے ہوئے رو پڑے. محبت تھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، رشتہ داری بھی تھی، اور رشتہ داری بھی دو دو تھیں. یہ حضور کے چچا زاد بھائی تو الگ تھے اور ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خالہ تھیں، سگی خالہ تھیں. تو حضور ان کے خالو بھی تھے، چچا زاد بھائی بھی تھے، تیسرا رشتہ امتی کا تھا، صحابیت کا تھا. تو یہ تو کئی رشتے جمع ہو گئے، تو محبت تھی. ایک رشتہ بھی ہو تو محبت ہو جاتی ہے. تو روتے ہوئے یہ فرمایا کہ میں نے زیادہ عرصہ نہیں ہوا یہ بات میں نے سنی ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہ کوئی شخص، کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے چلے پھرے، تھوڑا سا چل پھر لے، تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کو 10 سال کے اعتکاف کا ثواب عطا فرماتے ہیں، 10 سال کے اعتکاف کا ثواب. اور ان 10 سالوں میں فرمایا ایک دن کے اعتکاف کا اجر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، صرف ایک دن کے اعتکاف، کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے 3 خندقیں دور فرما دیتے ہیں. جہنم کے اور اس کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ آ جاتا ہے، اور ان میں سے ہر خندق کی مسافت اتنی ہے جتنی آسمان اور زمین کے درمیان کی مسافت ہے. اب آپ اندازہ لگائیں 10 سال کے اعتکاف کا اللہ اس کو ثواب دیتے ہیں، اور ان 10 سالوں میں ہر دن ایسا ہے کہ ایک دن کا اعتکاف 3 خندقیں اللہ تعالیٰ ایک دن پر جہنم سے 3 خندقوں کا فاصلہ فرما دیتے ہیں. ہر خندق کا فاصلہ زمین اور آسمان کی مسافت کے درمیان اس کے برابر ہے. اب اندازہ لگائیں کس خدمت کا کیا ثمرا ہوتا ہے، کیا ثواب ہوتا ہے، کیا کچھ اللہ اس پر عطا فرماتے ہیں. تو یہ بڑا عجیب اور بہت ہی لوٹنے والا راستہ ہے خدمت کا راستہ. اس لیے بھائی جس شعبے میں بھی ہم ہوں، ہم تو اپنے آپ کو خادم سمجھیں. آج کل یہ وہ خادم حسین کا لفظ ایک مزاحن بولا جاتا ہے، میں تو خادم حسین ہوں. بھائی صرف نام کے لیے نہیں، ہم حقیقت میں اپنے آپ کو خادم سمجھیں، اور خادم حسین بولنا یہ مناسب بھی نہیں، اس میں حسین کا لفظ بھی ہے. مجھے تو اچھا نہیں لگتا کہ کوئی اپنے آپ کو اس طرح بولے خادم حسین. کسی کا نام ہی خادم حسین ہو تو ایک بات الگ ہے. وہاں مدینہ منورہ میں ہمارے میزبان بنے دو دفعہ, ان کا نام خادم حسین تھا اور واقعی اس میں بامسمہ تھے. ایسی خدمت کہ حیرت ہوتی تھی ان کو دیکھ کے. تو بعض لوگوں پر ان کے نام کا اثر ہوتا ہے, تو واقعی اس میں بامسمہ تھے ہیں, بلکہ اب بھی وہ موجود ہیں, انجینئر ہیں ماشاء اللہ وہاں, اور کام بھی اللہ ان سے بہت بڑا ریٹ لے رہے ہیں. وہاں کی جو توسیع وغیرہ ہوتی ہے اس میں وہ انجینئر ہیں, وہاں کام کرتے ہیں. تو جو یہ کہا جاتا ہے بھائی میں خادم, تو واقعتاً اپنے آپ کو دل سے خادم ہی سمجھنا چاہیے. جس شعبے میں بھی آدمی ہو بس اپنے آپ کو خدمت کا پہلو کوئی نکال لے, سوچ لے اور اپنے آپ کو خادم سمجھے. دیکھیں میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا, حکیم الامت کتابیں لکھنے کو, وہ جو حضرت کو منع کر دیا گیا بات چیت سے آخری عمر میں, تو حضرت نے آنکھیں کھولی اور وہ فرمایا کہ وہ مولوی شفیع صاحب کو بتا دینا فلاں آیت سے جب وہ احکام القرآن میں پہنچیں, اس آیت پر پہنچیں تو اس آیت سے فلاں مسئلہ نکلتا ہے, اس کو وہاں لکھ لیں. مولانا ادریس کاندیلوی کو پھر آنکھیں کھولی کچھ دیر بعد, آنکھیں بند کرنے کے بعد پھر کھولی کہ مولانا ادریس کاندیلوی کو بتا دینا, مولانا شبیر علی تھانوی سے فرمایا کہ جب اس آیت پر پہنچے تو اس آیت سے فلاں مسئلہ نکلتا ہے. اس طرح چند ایک مرتبہ فرمایا تو مولانا شبیر علی تھانوی رحمہ اللہ نے, چونکہ بھتیجے تھے تو کچھ بے تکلفی تھی کہ آپ, انہوں نے کہا کہ آپ کو ڈاکٹروں نے منع کیا ہوا ہے تو آپ یہ کیا کر رہے ہیں, اس طرح بات کیے جا رہے ہیں. تو فرمایا ہاں بھائی تم بات تو ٹھیک کہتے ہو, لیکن وہ لمحات بھی کس کام کے جو کسی کی خدمت کے بغیر گزر جائیں. کسی کی خدمت یعنی یہ جو کتابوں کا کام تھا, حضرت نے اس کو بھی اللہ کی مخلوق کی اور امت کی خدمت سمجھتے تھے. میں نے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب مدد اللوم سے, حضرت شیخ الاسلام صاحب سے یہ خود سنا ان سے کہ آخری زمانے میں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھی بولنے سے اور ملاقات سے بھی منع کر دیا گیا تھا. اب کوئی آتا تھا اور اطلاع دی جاتی تھی کہ فلاں صاحب آئے تو فرماتے تھے ہاں بھائی بلا لو بھائی. جب چند ایک مرتبہ ایسا ہوا تو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب مدظ اللوم نے فرمایا میں نے اپنی حماقت سے, یہ انہوں نے لفظ یہ استعمال کیا, میں نے اپنی حماقت سے حضرت والد ماجد سے عرض کیا کہ آپ کو تو ڈاکٹروں نے منع کیا ہوا ہے کہ آپ ملاقات نہ کریں, بات چیت ہوگی اور پھر آپ کی صحت پر برا اثر پڑے گا, اور ایک طرف آپ حضرت تھانوی کے خلافہ میں سے ہیں, ان کے ہاں تو بڑے ضوابط کی پابندی ہوتی تھی, نظم و ضبط تھا, یہ آپ کیا کر رہے ہیں, یہاں نظم و ضبط کا خیال کیوں نہیں رکھا جا رہا. تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھائی تم نے کس کا مقابلہ کس سے کر دیا, بھائی تم نے کس کا مقابلہ کس سے کر دیا. حضرت تھانوی رحم اور پھر یہ بات فرمائی کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اگر امت کو وقت دیتے تھے تو ان کا امت پر احسان تھا, اور آج امت ہمیں وقت دے رہی ہے تو امت کا ہمارے اوپر احسان ہے. یہ بات فرمائی کہ اگر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ امت کو وقت دیتے تھے تو وہ اتنے بڑے آدمی تھے کہ ان کا امت کے اوپر احسان تھا اگر وہ امت کو وقت دیتے تھے, کیونکہ وہ بہت بڑے آدمی تھے. اور آج امت ہمیں وقت دے رہی ہے تو امت کا ہمارے اوپر احسان ہے. تم کس کا مقابلہ کس سے کر رہے ہو, یہ الفاظ تھے مفتی اعظم پاکستان کے. اور یہی مفتی اعظم پاکستان, ان کا ایک واقعہ تو میں نے پچھلی دفعہ سنایا تھا, اب ایک واقعہ اور سنیے. شدید سردی کا زمانہ تھا, تھانہ بھون ریلوے اسٹیشن پر یہ رات کا وقت, رات گئے, کوئی ٹرین آئی ہوگی اس سے یہ اترے, اور شدید سردی, ایک صاحب ایک خاندان اور بھی اترا, وہ جو خاندان کے بڑے تھے عورتیں بھی ساتھ تھیں, انہوں نے آواز لگائی کلی کلی. اب کلی وہاں کیا ہوتا, وہ تو ایک چھوٹا سا اسٹیشن ہے اور وہ بھی رات کے وقت, دن میں کچھ کلی ہوتے ہوں گے لیکن رات کو رات گئے کون کلی ہوتا, یہاں تک کہ آواز اندھیرا تھا روشنی بھی نہیں تھی. تو ان کو جب کوئی نظر نہیں آیا تو ان کی گھبراہٹ کی آواز میں گھبراہٹ پیدا ہوئی, قلی قلی. اور پھر جب آخری مرتبہ انہوں نے پکارا قلی قلی تو گھبراہٹ بہت زیادہ تھی ان کی آواز میں. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جلدی سے جو رومال, یہ رومال جو ہمارے بزرگوں کے پاس ہوتا تھا یہ بڑی کام کی چیز ہے, کچھ کھانا ہو تو اس کو بچھا لیا, کچھ امامہ باندھنا ہو تو اس کو باندھ لیا, اور نہ جانے یہ رومال کس کس کام آتا تھا. اور تحریک ریشمی رومال, یہ تو آپ جانتے ہی ہیں, بہت سے لوگ جانتے ہوں گے, اس میں بھی رومال کام آتا تھا. وہ تحریک چلتی رہی, یہ تو اگر مخبری نہ ہوتی تو یہ بہت کامیاب تحریک جا رہی تھی حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی. کوئی چیز لپیٹ کر لے جانی ہو, باندھ کے لے جانی ہو تو یہ رومال کام آتا ہے, وضو کا پانی پوچھنا ہو تو یہ کام آ جاتا ہے, پتہ نہیں کس کس کام. کہیں پہ ایسی جگہ بیٹھنا ہو, ریلوے اسٹیشن پلیٹ فارم پہ بیٹھنے کی ضرورت پڑ گئی, یہ رومال کام آ گیا. وہ نہ جانے کن کن موقعوں پر, تو اس موقع پر بھی رومال کام آیا. اگر مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں میں نے وہ رومال جلدی سے اس طرح باندھ لیا, چہرہ بھی چھپا لیا جیسے قلی باندھتے, اور رات کا اندھیرا تو تھا ہی, جلدی سے جا کر موقع دیکھ لیا کہ موقع اچھا ہے, خدمت کا موقع ہے. فرمایا قلی آ گیا ہے, ہاں یہ وہی سامان یہ اٹھانا ہے. تو انہوں نے سامان دیا, کچھ وہ بڑا سا بکسا تھا وہ سر پہ لاد دیا, اور ایک بکسا اور دینا چاہتے تھے. مفتی شفیع صاحب تو بڑے نحیف کمزور آدمی تھے, انہوں نے فرمایا باقی میں تو اتنا ہی اٹھا سکتا ہوں, کچھ ہلکا سامان میرے ہاتھ میں دے دیجیے, باقی آپ اٹھا لیجیے, میں کمزور آدمی ہوں. تو خیر اس طرح وہ سامان اٹھا کر اب چلے بستی کی طرف, کچھ دور بستی تھی. پیسوں کا بھی غالباً انہوں نے پوچھا ہوگا, ظاہر ہے کہ کتنے پیسے لوگے, تو یہ فرما دیا ہوگا ارے پیسے بعد میں ہو جائیں گے, آپ چلیے تو صحیح. تو وہاں جب پہنچے بستی میں جو ان کا گھر تھا, اور مفتی شفیع صاحب پہچان گئے کہ یہ تو حضرت حکیم الامت کے متعلقین میں سے ہیں, وہ بھی مفتی شفیع صاحب کو جانتے تھے. لیکن چونکہ رات کا اندھیرا تھا اور مفتی صاحب نے اپنا آواز بھی بدل لی ہوگی غالباً, اور رومال بھی اس کا اس طرح ڈھانپ لیا تھا کہ وہ پہچان نہ سکے, رات کا اندھیرا بھی تھا. اور مفتی صاحب فرماتے ہیں میں آگے چلا قصدن تاکہ یہ مجھے کہیں پہچان نہ لے. اور تھوڑی دور جا کر بستی میں پہنچ گئے, تھانہ بھون کی بستی اسٹیشن سے کچھ دور تھی. گھر پہنچے تو وہ اندر گئے اور یہ کہہ کر گئے کہ بھائی تم ٹھہرو میں آتا ہوں, اور ادھر سے مفتی شفیع صاحب غائب ہو گئے. اور اگلے ہی دن حکیم الامت کی خانقاہ میں ان سے ملاقات ہوئی, لیکن وہ صاحب ان کو کیا پتا کہ میں جن مفتی صاحب سے, مفتی شفیع صاحب کو وہ جانتے تھے, مفتی صاحب بھی ان کو جانتے تھے, لیکن ان کو کیا پتا کہ رات کو خدمت کرنے والا یہی شخص ہے. ایسی ہمارے بزرگوں نے خدمت کی ہے, کیا اخلاص تھا. خدمت جس کو کہتے ہیں اس کا حق ادا کیا ہے ہمارے بزرگوں نے. بزرگوں کا نام لینا بہت آسان ہے, بزرگوں کے جیسا بننا بہت مشکل ہے. آسان نہیں ہے, نام لینا آسان ہے, ان کے جیسا بننا مشکل ہے. حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے ایک ہندو کو لے کر, اور دونوں وہ مسلمان تھے جو صاحب لے کر آئے تھے, اور وہ ایک ہندو کو لائے تھے کسی مسئلے کے سلسلے میں لائے ہوں گے. چارپائیاں بچھا دی گئیں, رات کو جو یہ صاحب مسلمان تھے انہوں نے محسوس کیا کہ کوئی شخص ہماری چارپائیوں کے پاس بیٹھا ہوا ہے. اب جو انہوں نے دیکھا تو ایک سایہ ہے, رات کا اندھیرا تھا, انہوں نے دیکھا ہندو جس چارپائی پر ہے اس کے پاؤں کوئی دبا رہا ہے. اب جو انہوں نے غور سے دیکھا تو وہ خود شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب خود تھے. انہوں نے کہا حضرت یہ آپ کیا غضب کر رہے ہیں, اگر پاؤں دبانے ہی ہیں تو میں دبا دوں گا, آپ رہنے دیں, آپ کیوں کر رہے ہیں ایسا. فرمایا نہیں میرا مہمان ہے مجھے دبانے دو. انہوں نے کہا نہیں حضرت یہ نہ کریں. فرمایا خاموش ہو جاؤ, زیادہ بولو گے اس کی آنکھ کھل جائے گی, اس کے آرام میں خلل ہوگا, بس مجھے دبانے دو, تم خاموش لیٹے رہو, میرا مہمان ہے میرا حق ہے. اور یہ فرما کر اور دبانی شروع کر دی, ٹانگے دبانی شروع. اس ہندو کو پتا بھی نہیں ہو تو مزے کی نیند سو رہا ہے, خراٹے لے رہا ہے. اور حضرت شیخ الہند جیسا آدمی جن کے بارے میں حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ان کو شیخ الہند کہنا غلط ہے، ان کو شیخ العالم کہنا چاہیے، جس درجے کے یہ آدمی ہے ان کو تو شیخ العالم کہنا چاہیے، بس خدمت. یہ غیر مسلم، یہ بھی نہیں دیکھا کہ میں غیر مسلم کی خدمت کر رہا ہوں. خدمت خدمت ہوتی ہے، اس میں مسلمان غیر مسلم کو نہیں دیکھا جاتا. طریقت، مولانا روم فرماتے ہیں، طریقت بجز خدمت خلق نیست، ز تسبیح و سجادہ و دلق نیست. طریقت، پیری مریدی، یہ سوائے خدمت خلق کے اور کسی چیز کا نام نہیں. کیا سمجھتے ہم؟ ز تسبیح و سجادہ و دلق نیست، نہ تسبیح سنبھالنا اور سجادہ یعنی وہ جائے نماز یا دلق بڑا چوغا وغیرہ پہن لینا، یہ پیری مریدی نہیں ہے، سوائے خدمت خلق کے تصوف اور کسی چیز کا نام نہیں. یہی وجہ ہے، ایک مرتبہ ہم گلشن میں مدرسے میں جب پڑھتے تھے، وہ بڑا سنہری دور تھا ہمارا، جب وہ دن یاد آتے ہیں تو ان کے تصور سے ہی آج مزہ آنے لگتا ہے. میرا جب کوئی پیریڈ خالی ہوتا تھا، استاد نہیں آئے ہوتے تھے، تو میں حضرت کے پاس، حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اپنے شیخ کے پاس جا کے بیٹھ جاتا تھا. جب میں نے پہلی دفعہ ایسا کیا، اولا کا سال تھا، پہلے ہی سال تھا، پہلی مرتبہ میں نے ایسا کیا، اور حضرت اس وقت صحت مند تھے، کچھ بھی نہیں تھا، خوب صحت تھی، اور کوئی روک ٹوک بھی نہیں تھی حضرت کے کمرے میں جانے کی. تو جب میں نے پہلی دفعہ ایسا کیا تو حضرت نے مجھ سے فرمایا، تم کیسے آ گئے، ابھی تو مدرسے کا وقت ہے. میں نے کہا، حضرت آج استاد نہیں آئے، گھنٹہ ہمارا خالی ہے، میں نے سوچا آپ کے پاس یہ گھنٹہ گزاروں گا. اتنا خوش ہوئے اور اتنی دعائیں دی، فرمایا اچھا لو اسی وقت کتابیں، فلاں یہ بھی کتاب بھی دو، یہ بھی دو، یہ بھی دو. اس موقع پر جو کتابیں دی ہوں، میں نے ایک الگ تھیلی میں رکھی ہوئی ہیں، وہ اتنی موٹی گڈی ہے، وہ ایک الگ تھیلی میں نے رکھی ہوئی اس موقع پہلے دن کی، باقی جو دیا سو دیا، وہ ایک الگ. ایک مرتبہ کوئی خوشبو لے کر آ گیا، بہت ساری خوشبوئیں تھیں، تو میں بھی کھڑا ہوا تھا. حضرت نے فرمایا بس یہ تقسیم کر دو، جو یہاں موجود ہیں ان کو تقسیم کر دو. یہ تقسیم کا عمل شروع ہونے لگا، حضرت نے فرمایا جو اہل علم ہو پہلے اس کو دو. اہل علم کوئی بھی نہیں تھا، اور مجھ پر تہمت تھی اہل علم کی، تو حضرت نے یہ فرمایا تھا تو پہلے سب سے پہلے مجھے ہی ملی. وہ خوشبوئیں کچھ کم تھیں، لوگ زیادہ تھے. میں نے کہا میرے حصے میں کیا آئے گا؟ یہ میرے دل میں سوال پیدا ہی ہوا تھا، حضرت کے زبان سے یہ نکلا پہلے اہل علم کو دو، وہ مل گئی مجھے. تو جو مختلف مواقع پر اور عیدی جو دیتے تھے، وہ ایک الگ، وہ الگ میں نے رکھی ہوئی ہیں. تو اور اللہ جزائے خیر دے ہمارے حضرت کو، موجودہ حضرت مولانا مظہر صاحب مدظلوں کو، ان کے حصے میں جو میراث آئی، حضرت کے طریقہ آیا، اس میں سے 2000 روپے حضرت نے مجھے بھی دیے. حضرت والا کے ذاتی پہ جو طریقہ تھا، میراث تھی جو حضرت نے چھوڑا، اس میں سے 2000 مجھے بھی مل گئے. حضرت نے خود اپنے ہاتھ سے دیے کہ یہ ابا کی میراث ہے، اس میں سے میں تمہیں دے رہا ہوں. اللہ نے ظاہری میراث تو دے دی، میں نے یہی سوچا اس وقت کہ اللہ باطنی میراث بھی دے دے، اور میں نے اس کو نیک شگون سمجھا. تو خیر وہ زمانہ بڑا سنہری دور تھا ہمارا، طالب علم تھے، طالب علمی کا دور بڑی بے فکری کا دور ہوتا ہے. تو جب اکابر تشریف لاتے تھے تو حضرت ہم لوگوں کو بسا اوقات بلا لیا کرتے تھے نیچے. 25-30 طلبا تھے، رابعہ تک مدرسہ تھا، چوتھے درجے تک جب میں داخل ہوا ہوں، تو سب ایک دوسرے کو جانتے تھے، بہت کم طلبا تھے. تو حضرت نے وہ بلوا لیا، حضرت ایک دن مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، تو بلوا لیا نیچے. میں جلدی سے خانقاہ میں پہنچا تو وہاں خانقاہ میں کوئی بھی نہیں تھا. میں نے پتہ نہیں، شاید حضرت کے جو کمرہ ہے، خاص کمرہ ہے، اس میں مجلس ہو رہی ہوگی. میں وہاں پہنچا اور تو دروازہ بند تھا، میں نے بہت آہستہ سے دروازہ کھولا کہ کمرہ شاید بھرا ہوا ہوگا، تو میں کہیں ایسا نہ ہو کہ زور سے کھولوں تو کسی کو لگ جائے. تو میں نے بہت آہستہ آہستہ دروازہ کھولا، وہ تو کھلتا ہی گیا. اندر جب میری نگاہ پڑی تو حضرت موجود تھے، اور مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ اب تو دونوں ہی اللہ کو پیارے ہو چکے، تو بس یہ 2 حضرات بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے. حضرت کی نظر میرے اوپر پڑ گئی، حضرت نے فرمایا آؤ میاں، آ جاؤ آ جاؤ. میں تو واپس جانے لگا تھا، حضرت نے فرمایا آؤں گی آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. اب میرے پاس سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں تھا کہ حکم کی تعمیل کروں. اندر جا کے ان دونوں حضرات کے سامنے بیٹھ گیا. اب ان کی باتیں ہو رہی ہیں, میں بیٹھا ہوا تھا. ان باتوں میں حضرت نے ایک جملہ فرمایا جو اب موقع کی مناسبت سے یاد آیا, اسی وجہ سے یہ واقعہ بیان کیا. تو اس میں حضرت نے یہ فرمایا اس بات چیت میں کہ الحمدللہ بہت سے, کیونکہ مولانا جمشید صاحب تبلیغ کے اکابر میں سے تھے رائیونڈ کے, فرمایا الحمدللہ بہت سے تبلیغی حضرات نے مجھے خدمت کا موقع دے رکھا ہے. یہ جملہ تھا. یعنی وہی طریقت بجز خدمت خلق نے, یہ پیری مریدی سوائے خدمت خلق کے اور کوئی چیز نہیں ہے. جسے تسبیح و سجادہ و دلق نے, اس دن حضرت کی زبان سے یہ واقعی یہی بات نکلی ہے, الحمدللہ بہت سے تبلیغی حضرات نے مجھے خدمت کا موقع دے رکھا ہے. یعنی یہ نہیں فرمایا کہ میں بہت سے تبلیغی حضرات کا مرشد ہوں, شیخ ہوں, وہ میں ان کا پیر ہوں, نہیں. فرمایا یہ دل کی ترجمانی تھی. کیا دل میں ہوتا ہے, دل تو زبان تو ایک چمچہ ہے اور دل ہانڈی ہے. یہاں سے تو وہ جو نکلتا ہے جو دل میں ہوتا ہے, ہانڈی سے چمچہ وہی نکالے گا نا جو ہانڈی میں ہوگا. تو فرمایا بہت سے تبلیغی, الحمدللہ بہت سے تبلیغی احباب نے مجھے خدمت کا موقع دے رکھا ہے. خدمت سوائے خدمت کے اور کچھ نہیں. اس لیے بھائی ہم جس شعبے میں ہوں, کوئی ڈاکٹر ہو, کوئی انجینئر ہو, کوئی وکیل ہو, فلاں ہو فلاں ہو, امام مسجد ہو یا مدرسے کا مدرس ہو, بس وہ خدمت سمجھے, خدمت خدمت کر کے سمجھ کر انجام دے اپنے کام کو. اس کو تنخواہ, جو آمدنی, جو مشاہرہ, وہ تو ملنا ہی ہے بھائی. مولانا مظفر حسین کاندھیلوی رحمت اللہ علیہ, یہ بھی بڑے عجیب, ان کے بارے میں ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ ان کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے صحابہ کے قافلے کا کوئی بچھڑا ہوا شخص ہے. ان صفات کے مالک تھے, ایسی صفات ان میں موجود تھی. مالک تو نہیں, حامل تھے. حضرت نے منع فرمایا تھا مالک مت کہا کرو, بڑی صفات کے مالک ہیں, نہ کہا کرو, مالک اللہ کا نام ہے. اچھا ہوا یاد آ گیا, حضرت سے سنی ہوئی باتیں یاد آ جاتی ہیں. تو صرف بہت صفات کے حامل تھے, یوں کہنا چاہیے. تو ایک مرتبہ ایک بڑے میاں ان سے ملنے کے لیے آئے کسی دوسرے شہر سے, اور اتفاقاً ملاقات بھی انہی سے ہوئی, مولانا مظفر حسین کاندھیلوی رحمۃ اللہ علیہ سے. اور ان سے پوچھا کہ میں مولوی مظفر حسین کو جانوں ہو؟ انہوں نے کہا جی جانتا ہوں. کہا مجھے ان کے پاس جانا ہے, میں بہت بڑے بزرگ آدمی ہیں, میں ان سے ملاقات کے لیے, ان کی زیارت کے لیے آیا ہوں. فرمایا اچھا اچھا, لاؤ سامان بھی اٹھا لیا. اور راستے میں جب وہ ان کی تعریف کرنے لگے تو مولانا مظفر حسین صاحب نے فرمایا ہاں بس نماز تو پڑھ لے ہے, وہ نماز پڑھ لے ہے. ارے بھائی ایسے کیوں کہہ رہے ہو, بہت بزرگ آدمی ہے. کہ نہیں نہیں میں صحیح کہہ رہا ہوں, بس وہ نماز پڑھ لیتا ہے. اور جب پہنچے لوگوں نے سلام کرنا شروع کیا اور کسی نے آ کر کہہ بھی دیا تو پھر پتا چلا کہ مولانا مظفر حسین صاحب یہی ہیں. تو وہ بہت گھبرائے کہ سامان بھی اٹھا رکھا ہے. فرمایا نہیں نہیں آپ گھبرائے نہیں, سامان میں ہی. انہوں نے کہا سامان مجھے دے دیجئے. کہا نہیں نہیں سامان میں ہی اٹھاؤں گا, آپ چلیے. ان کو گھر تک لائے, خدمت کی, لٹایا. تو یہ ہمارے اکابر کا حال تھا. تو بس بھائی خدمت بڑی عجیب چیز ہے, یہ انسان کو نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے. مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شان اپنی گھٹا رہے ہیں وہ شان اپنی بڑھا رہے ہیں. بہت سیدھا سا شعر ہے, اس سے زیادہ سیدھا شعر شاید کوئی نہ ہو. جو شان اپنی گھٹا رہے ہیں وہ شان اپنی بڑھا رہے ہیں. جو شان اب یہ دوسرا مصرع سنیے, جو شان اپنی بڑھا رہے ہیں وہ شان اپنی گھٹا رہے ہیں. الفاظ وہی ہیں, بس الٹ پھیر ہے تھوڑی سی. خدمت کر کے جو اپنی شان گھٹا رہے ہیں, نہ گھٹا نہیں رہے, وہ بڑھا رہے ہیں. اور جو اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہے ہیں اور اپنی شان بڑھانا چاہ رہے ہیں, وہ اپنی شان گھٹا رہے ہیں. ایک مرتبہ ملا جیون, جو جن کی کتاب نور الانوار ہمارے یہاں پڑھائی جاتی ہے, بہت بڑے عالم تھے, بہت بڑے اللہ والے تھے, بہت بڑے بزرگ تھے. اپنی جگہ صاحب نسبت بزرگ بھی بہت بڑے اور عالم بھی بہت بڑے. تو ایک مرتبہ یہ اپنے اور اورنگزیب جو مغل بادشاہ تھا وہ ان کا شاگرد تھا, ایک دفعہ اورنگزیب کے پاس آیا اپنے شاگرد کے پاس. جب یہ چلنے لگے ملاقات کے بعد تو اورنگزیب جیسے بادشاہ نے ان کو دو آنے دیے, دو آنے ہدیے میں. اور چونکہ ملا جیون جانتے تھے شاگرد تھے اورنگزیب ان کے, سمجھ گئے یہ دو آنے برکت والے ہیں, جبھی تو دیے اس نے اورنگزیب نے. لہذا آ کر اپنی اہلیہ سے گھر آ کر کہا یہ معلوم ہوتا ہے بہت برکت کے پیسے ہیں, ان کو سنبھال کے خرچ کرنا. تو ان کی اہلیہ بھی سمجھ گئی, لہذا انہوں نے اس دو آنے سے کچھ انڈے خرید لیے, بہت سارے انڈے آ گئے ہوں گے. ان انڈوں کو مرغی کے نیچے بٹھایا, اللہ کی شان سارے ہی انڈوں سے بچے نکلے, چوزے نکلے, کوئی ایک انڈا بھی ضائع نہیں ہوا, ایسی برکت ہوئی. ان انڈوں سے جو چوزے نکلے اور وہ بڑے بھی ہو گئے, کوئی چوزا مرا بھی نہیں, سارے چوزے بڑے ہو گئے اور ان سے مرغے اور مرغیاں بن گئے. اور پھر ان مرغیوں نے انڈے دیے, خوب انڈے دیے, یہاں تک کہ مرغیوں سے بڑھ کر معاملہ بھیڑ بکریوں تک پہنچا, بھیڑ بکریوں سے ہوتے ہوئے گائے بھینسوں تک پہنچا, اور گائے بھینسوں سے ہو کر زمینوں اور جائیداد تک پہنچ گیا, مکانات تک پہنچ گیا. ایسی برکت ہوئی, یہاں تک کہ بڑھتے بڑھتے لوگ حسد کرنے لگے. جیسے میں نے پچھلی دفعہ عرض کیا تھا نا کہ مولوی جو ہے نا وہ ہے ملامتی طبقہ ہے, تو اس کو کہتے ہیں ان کے پاس مال آ جائے, دو نمبر آدمی ہے, کہیں سے پتہ نہیں کہاں سے مال آ گیا. مولوی کی کہاں اتنی تنخواہ ہوتی ہے, ان کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ ان کی سورس آف انکم سے زیادہ ہے, بس یہ دو نمبر ہے. بھائی اس اصول کا اطلاق ہر ایک پر تھوڑی صحیح ہے, آپ پہلے تحقیق تو کر لیں کہ اسٹینڈرڈ آف لیونگ سورس آف انکم سے زیادہ ہے. کچھ ہو سکتا ہے کوئی جائز بات ہو جس سے یہ پیسہ آیا ہو. اب وہ لوگوں نے شکایت, ماں اورنگزیب تک شکایت پہنچ گئی کہ نہ جانے کہاں سے اتنا پیسہ آ گیا ہے, جائیدادیں مکانات اور بھیڑ بکریاں اور گائیں بھینسیں ریوڑ استبل. اورنگزیب نے بلا بھیجا یہ ان کو ملا جیون رحمت اللہ علیہ کو, اور پوچھا لوگ آپ کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کیا بات ہے؟ فرمایا یہ تمہارے وہی دو آنے کی برکت ہے. اس نے کہا ہے وہ دو آنے جو میں نے دیے تھے یہ سب اس کی برکت ہے؟ کہا ہاں. اور آج ملا جیون نے فرمایا آج میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اور میں پوچھ کر رہوں گا کہ یہ دو آنے تھے کیا, کہاں سے آئے تھے. کہا اچھا بتانا تو نہیں چاہتا تھا لیکن آپ پوچھتے ہیں اور میرے استاد بھی ہیں تو میں بتاتا ہوں. خادم کو اشارہ کیا کہ فلاں مہاجن ہندو مہاجن کو بلا کر لاؤ اور اس سے کہنا 3 سال کے بہی کھاتے اپنے ساتھ لے کر آئے. وہ لکھتا ہوگا, اورنگزیب کو پتا تھا کہ یہ خرچہ جو کرتا ہے لکھتا ہے. وہ گھبرایا ہوا آیا, اس کو بلا کے لایا تو گھبرایا ہوا آیا, بتاؤ حساب دو, فلاں تاریخ فلاں دن جو تم نے دو آنے خرچ کیے تھے. کہاں خرچ کیے تھے؟ فلاں رات تھی. اس کی کہانی سناؤ. تو اس نے کہا ہاں سرکار اس کی کہانی یہ ہے کہ اس نے, اورنگزیب نے کہا تمہارے پاس مزدور آیا تھا, اس نے مزدوری کی تھی اور تم نے دو آنے اس کو دیے تھے. کہا ہاں. کہانی سناؤ کیا ہے؟ اس نے کہا شدید سردی کی رات تھی, برسات ہو گئی اور گھر کی چھت ٹپکنے لگی. میری بیوی مجھ پہ بہت خفا ہوئی کہ میں اپنے بچوں کو کہاں لے کر جاؤں, بارش ہو رہی ہے چھت ٹپک رہی ہے, تم یہ بتاؤ میں لے کر کہاں جاؤں. بہت ناراض ہوئی, مجھے بھی بہت پریشانی ہوئی کہ یہ ہو کیا گیا, کیا مصیبت آ گئی. تو میں نے, اور برسات کا وقت, میں نے سوچا کہ چلو کوئی مزدور مل جائے. تو یہ سوچ کر گھر کے دروازے سے سر باہر نکالا تو میں نے دیکھا کہ ایک غریب آدمی ہے جو بارش سے بچنے کے لیے ایک دیوار کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. میں نے پوچھا کہ بھائی مزدوری کرو گے؟ اس نے کہا ہاں ضرور کروں گا. کہا آ جاؤ, یہ ہمارے گھر کی چھت ٹپک رہی ہے, ذرا گارا وغیرہ بنا کے مٹی ڈال کے اتنا تو کر دو کہ ہماری چھت ٹپکنا بند ہو جائے. تو اس نے جلدی سے ٹوکرا وغیرہ, ٹوکرا بھی میں نے اس کو دیا, اس مہاجن نے خود دیا. تو جلدی سے اس مزدور نے چھت پہ چڑھ کے اور کسی طرح گارا وغیرہ کر کے اور چھت تیار کر دی اور پانی ٹپکنا بند ہو گیا. تب اس مزدور نے کہا لاؤ مجھے مزدوری دو. اس نے کہا بھائی مزدوری تو ہے نہیں ابھی, کل آ جانا. اس نے کہا بھائی کل ول نہیں, کل نہیں ہم نے دیکھی, جو ابھی ہے وہ دے دو. تو میں نے جب تلاش کیا تو گھر میں یہ دو آنے تھے، میں نے وہ دو آنے دے دی اور اس کا پھر حساب لکھ لیا تھا، کہا بس اب جاؤ. اورنگزیب نے کہا بس جاؤ اب. جب وہ چلا گیا تو اورنگزیب نے کہا حضرت میرے استاد محترم، یہ مزدور میں خود تھا، یہ اس مزدوری کے دو آنے تھے جو ایک میں نے اس ہندو کی خدمت کی اس رات کو، یہ اس کے دو آنے تھے، اس کی یہ برکت تھی. اب آپ اندازہ لگائیں، خدمت بڑی عجیب چیز ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، بس ہم سب کو خادم بنائے اور ہم سب اپنے آپ کو خادم سمجھنے والے بن جائیں. اور اس میں تکبر سے بھی حفاظت ہے اپنے آپ کو خادم سمجھنے میں اور خدمت کرنے میں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.